نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قرآنی صورتوں کا نظم جلی اس میں سے ہم تفسیر کو بہترین طریقے سے سمجھنے کے اصول پڑھ رہے ہیں کہ کیا بہترین طریقہ ہے کہ جنس کے ذریعے سے قرآن پاک کی تفسیر کی جائے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے چھوٹی چیز نہیں ہے تو اس کو میں اور آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تو مختصر اصول تفسیر میں سے ٹوٹل ہم 20 پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہم تیسرا پڑھیں گے جو دو پڑھے ہیں ان کا ہلکا سا خلاصہ قرآن پاک کی تفسیر کا پہلا اصول کیا ہے کہ تفسیر قرآن بالقرآن یعنی ایک آیت کی تفسیر کرتے وقت قرآن پاک کی دوسری آیتوں کی تفسیر کی جائے یا اس کو نظر میں رکھا جائے کہیں تفصیل سے ہوتا ہے کہیں اشارتاً ہوتا ہے تو ایک سے دوسرے سے فائدہ لیا جائے دوسرا اصول پڑھا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر صحیح احادیث سے دیکھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرق فرامین کی روشنی میں کسی آیت کی تفسیر کیا ہے اور اس میں ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھیں آج ہم دیکھیں گے تیسرا اصول اور وہ کیا ہے اقوال صحابہ سے قرآن کی تفسیر کیونکہ صحابہ گواہ تھے قرآن کے نزول کے ان کے سامنے اترا تھا تو پیج نمبر 15 پہ ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے اقوال بھی قرآن کی تفسیر کے رستے میں بہت مددگار ہے تفسیر قرآن کا تیسرا اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر اقوال صحابہ سے کی جائے بالخصوص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ 32 ہجری میں فوت ہوئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 68 ہجری میں فوت ہوئے ان کے اقوال سے آپ کہہ لیجئے کہ ان دونوں کی خصوصیت یا خوبی تفسیر تھی معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے قرآن کو دیکھا جائے گا پھر صحیح احادیث کو دیکھا جائے گا اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مستند تفسیر بھی ثابت نہ ہو تو پھر صحابہ کے آثار کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کی جائے گی صحابہ کے اقوال سے تفسیر میں اس لیے مدد لی جاتی ہے کیونکہ نمبر ایک صحابہ اہل زبان تھے یعنی عربی جانتے تھے نا تو جس زبان میں قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ کی بھی وہی زبان تھی تو ایک زبان کی وجہ سے ان کو سمجھنا آسان تھا دوسری بات ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہی کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا محاورے کو آپ یہ کہہ لیجئے کہ جیسے پنجابی شخص پنجابی لوگوں میں قرآن پڑھائے گا تو وہ زیادہ اچھا پڑھا سکتا ہے بجائے اس کے کہ پنجابی لوگوں کو کوئی سندھ سے آیا ہوا شخص پڑھائے وجہ محاورہ ایک ہوتا ہے بات چیت کا انداز ایک ہوتا ہے جو باتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں زبان زدہ عام ہوتی ہیں وہ ایک ہوتی ہیں تو صحابہ کرام جس اینگل میں جس طرح سے گفتگو کرتے تھے قرآن پاک بھی ویسے ہی نازل ہوا تیسری بات صحابہ اس کے پس منظر کو سمجھتے تھے پس منظر کیا بیہائنڈ دا سین یعنی کسی آیت کے نزول سے پہلے کے کیا حالات تھے وہ آپ کو بتاتے جیسے بہت ساری آیتیں کسی صحابی کے پوچھنے پہ نازل ہوئیں کسی خاص واقعے کے وقوع پذیر ہونے پہ نازل ہوئیں تو صحابہ کو وہ سب پتہ تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے گھر میں کوئی کام ہو اور آپ دیکھ رہے ہوں گھر میں لڑائی ہوئی اور آپ اس سے پہلے موجود تھے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے اس لڑائی سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی اس وجہ سے ایسے ہوا چوتھی وجہ صحابہ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن اور اس کا مطلب سیکھا تھا اب آپ دیکھیے کہ جن کے استاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کیا پھر ان کی فہم اور ان کے بات کو سمجھنے میں کوئی شک ہو سکتا ہے پھر اگلی وجہ کیا ہے کہ صحابہ تفسیر میں احتیاط سے کام لیتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم نہیں ہے قرآن کی تفسیر میں بعض اوقات صحابہ کے درمیان اختلاف بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ اختلاف لفظی زیادہ اور معنوی کم ہوتا ہے بات سمجھ گئے نبی تو معصوم ہے وہ تو گناہ کر ہی نہیں سکتے کرتے ہی نہیں لیکن صحابہ میں بشری خطائیں بشری کمیاں تھیں اس کے باوجود بھی وہ دوسرے لوگوں سے بہت بہتر تھے پھر اگلی وجہ صحابہ کے درمیان اگر قرآن کی تفسیر میں اختلاف نظر آئے تو ان میں سے اقوا کے سب سے قوی سب سے سٹرونگ مضبوط قول کی پیروی کی جائے گی البتہ اجماع صحابہ حجت ہے یعنی سب صحابہ اس پہ جمع ہو یعنی ایک صحابی کہتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے دوسرے کہتے ہیں دوسری ہے تو پھر کس کی بات لی جائے گی جس کی رائے میں زیادہ وزن ہوگا اور اس کی بات کو صحابہ کی اکثریت مان لے یہ مراد ہے یہ امام ابن تیمیہ نے مقدمے میں لکھا ہے اقوى قول سے مراد وہ قول ہے جو قرآن اور صحیح احادیث سے قریب تر ہو اور جو قول زیادہ صحیح سند کے ساتھ منقول ہوا ہو، وہی بات ہے نا کہ جس کا حوالہ زیادہ مستند ہو. تو کتنی وجوہات پڑھی ہم نے؟ جی 6 وجوہات ہیں، ذرا دہرائے گا کوئی آپ میں سے؟ جی بولتے جائیں فٹافٹ.
صحابہ اہل زبان تھے،
اہل زبان تھے،
صحابہ ہی کے محاورے میں قرآن نازل ہوا تھا،
ان کے محاورے میں نازل ہوا. تیسری،
صحابہ اس کے پس منظر کو سمجھتے تھے،
آپ اس کے پس منظر کو جانتے تھے. نیکسٹ،
نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لیا تھا انہوں نے. چلیے آگے چلتے ہیں. صحابہ کرام میں مندرجہ ذیل 10 افراد تفسیر کے امام سمجھے جاتے ہیں. دیکھیے کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی خوبی یا جن کی خصوصیت تفسیر تھی، اور پھر اس میں بھی وہ سب سے آگے تھے. سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 13 ہجری میں وفات پاتے ہیں، پھر عمر فاروق 24 ہجری میں، عثمان بن عفان 35 ہجری میں، علی بن ابی طالب 40 ہجری میں، عبداللہ بن مسعود 32 ہجری میں، ابن عباس رضی اللہ عنہما 68 ہجری میں، ابی بن کعب 29 ہجری میں، زید بن ثابت 45 ہجری، ابو موسیٰ اشعری 54 ہجری، اور عبداللہ بن زبیر 73 ہجری میں. آپ ان کی عمروں کے ساتھ ذرا اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتنے کتنے سال یہ زندہ رہے ہیں نا. جو بھی ان کا سال لکھا ہوا ہے نا، اس میں سے 10 سال نکال دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں فوت ہوئے تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی ان لوگوں کو عمریں دی. سب سے اینڈ پہ کون فوت ہو رہے ہیں؟ عبداللہ بن زبیر. چھوٹے بچے تھے اللہ کے نبی کی زندگی میں، لیکن دیکھیں انہوں نے علم لے لیا. اور 63 ایئرز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کو تفسیر کا علم سکھاتے رہے. آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بات کو کیوں لیں. سورۃ لقمان کی آیت 6 میں لہو الحدیث کا لفظ استعمال ہوا، یاد آئی آیت؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، ٹھیک ہے. مشہور صحابی عبداللہ بن مسعود جو 32 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے اس لفظ کے بارے میں 3 مرتبہ زور دے کر فرمایا، ہوا واللہ الغنا، ہوا وہ واللہ اللہ کی قسم، الغنا گانا ہے. یعنی یہاں لہو الحدیث سے مراد گانا ہے. تو اب آپ اور میں اس کو صرف ڈکشنری سے نہیں لے سکتے کہ غافل کرنے والی باتیں، کلام دل فریب، نہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اس سے مراد گانا ہے تو پھر گانا ہی. اور یہ دلیل ان کی ابن جریر، ابن ابی شیبہ، حاکم اور بحقی میں، اور اس کی بہت ساری روایتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. حضرت عمر فاروق کی تو فرمائش پہ قرآن اترا کرتا تھا. تو تیسری چیز کیا پڑھی؟ اس پہ آپ کے دل مطمئن ہے کہ صحابہ کے اقوال بھی تفسیر کو سمجھنے میں لازمی ہیں، ہم ان کو پڑھیں، ان پہ غور کریں. چوتھا اصول، تابعین کے اقوال سے قرآن کی تفسیر. قرآن کی تفسیر کا چوتھا ماخذ، ماخذ کس کو کہتے ہیں؟ سورس. تابعین، تابعین کون ہے؟ جو صحابہ کو ایمان کے ساتھ دیکھ چکے، ان کے پیچھے آنے والے تبا سے. تابعین کے اقوال اور آثار ہیں. اقوال کیا ہوئے؟ قول. آثار کس کو کہتے ہیں؟ نشانیاں، آثار. اور علوم الحدیث میں آثار کہتے ہیں کسی صحابی کے قول کو، یعنی وہ حدیث جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سرا نہ ملے لیکن صحابی پہ رک جائے، وہ اثر ہے. تو گویا کہ تابعین کے اقوال یا آثار، یعنی تابعین نے جو باتیں کہیں یا جو بھی چیزیں ان تک پہنچی، بشرطے کہ سند صحیح کے ساتھ منقول ہو. یہ شرط ہے، کیونکہ سند ٹھیک نہیں ہے تو وہ بات درست نہیں ہوگی. بالخصوص حضرت عبداللہ بن عباس کے مکی شاگردوں کے اقوال میں سے، جیسے مجاہد، اکرمہ، قتادہ، حسن بصری، ابن سیری وغیرہ. تابعین صحابہ کرام کے تلامذہ تھے. تلامذہ کیا ہوتا ہے؟ شاگرد. تلمیذ کی جمع ہوتی ہے، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، اسٹوڈنٹ کو. تو تلامذہ یعنی تابعین نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے سیکھا نا، اور انہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا. وہ صحاب رسول کی سیرت اور سنت کے تابعین بے احسان تھے، یعنی احسن درجے پہ پیروی کرتے تھے صحابہ کی، اس لیے ان کو تابعین کہا جاتا ہے. جلیل القدر تابعین نے چونکہ تفسیر کے بعض ماہر صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. لیکن اس سلسلے میں مندرجہ ذیل باتیں ضروری ہیں. کیا پتہ چلا اس آخری جملے کو سمجھیے، کہ جلیل القدر تابعین نے چونکہ تفسیر کے بعض ماہر صحابہ سے علم حاصل کیا تھا، اس لیے ان کے اقوال کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا. یعنی جیسے اوپر ہم نے پڑھا نا کہ صحابی کا قول بھی حجت ہے، تو کیا تابعی کا قول بھی حجت ہے؟ اس کی شرائط ہے. نمبر 1، تابعین کا اختلاف حجت نہیں، البتہ تابعین کا اجماع حجت ہے. دیکھیے اختلاف تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن اجماع بہت مشکل ہوتا ہے. छह लोग एक ही बात कहें तो इजमा हो गया, लेकिन इख्तलाफ 10 लोग भी कर ले तो आपको नहीं पता कि उसकी कोई दलील है कि नहीं। तो पहली शर्त क्या है किसी ताबई के कॉल को लेने की, कि ताबईन का इजमा, बाकी दूसरे ताबई भी कहें कि ये बात ठीक है या ऐसे थी। दूसरी बात, तफसीरी मनकूलात दो किस्म की होती हैं, असनादी और गैर असनादी। असनादी कौन से हैं? जिसकी सनद है, चेन है, नबी सल्लम तक सहाबा की एक लड़ी चलती है, बाद वालों की बात चलती है। और गैर इसनादी जिसकी सनद ना हो, ब्रोकन चेन्ड हो। सहाबा और ताबेइन के तफसीरी अकवाल में मजबूत सनद वाली रिवायात ही कबूल की जाएंगी। ये मुकदमा इब्ने तैमिया की रिवायत है। यानी मुराद कहने का ये है कि जिनकी चेन ठीक हो, क्योंकि बीच में चेन टूट गई तो पता नहीं ना कि किसने कहा और कैसे कहा। तीसरी बात, मलाहम। मलाहम किसको कहते हैं? जंगे। और मगाजी, गजवे। मलाहम और मगाजी की किताबों में दर्ज वाक्यात से तफसीर मुनासिब नहीं, अगर वो सही सनद के साथ नकल ना की गई हो। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं, तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें इस्नात नहीं होती। नंबर एक, तफसीर, मलाहम और मगाजी। इस तरह की अक्सर रिवायत मुनक़ते या मुरसल होती हैं, यानी किसी एक ने वो बात पेश की। अब जंगों के वक्त पे आप देखिए, या जो गजवात में जो वाक़यात पेश आते थे, तो वो कोई इल्म का माहौल तो नहीं होता था ना। किसी एक ने देखा तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि फिर चेन भी हो। बात समझ गए? यानी एक वाक़या है, किसी के साथ पेश आ गया, अचानक वाक़या होता है। तो तफसीर, जंगें और गजवात, इनके अंदर अगर सनद ना भी हो लेकिन बात दुरुस्त हो, किसी एक ने भी कह दी तो उसको मान लिया जाएगा। मिसाल देखिएगा, सूरत नूर की आयत 31 31 में ताबईन गैरी उलिल इरबती मिन रिजाल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। मशहूर ताबई हजरत कतादा, जो 118 हिजरी 118 हिजरी में फौत हुए, फरमाते हैं कि ताबईन गैरी उलिल इरबती मिन रिजाल से कौन शख्स मुराद है? याद आया कहाँ यह आयत? सूरत नूर में, यानी औरतों के पर्दे और हिजाब के मामले में, कि जिनसे हिजाब की पाबंदियां उठती हैं उसमें एक वो भी शख्स है जो कि गैरी उलिल इरबा है। अब लोग पूछते हैं गैरी उलिल इरबा कौन है, तो कतादा कहते हैं कि ऐसा दस्त नगर आदमी जो पेट की रोटी पाने के लिए तुम्हारे साथ लगा रहे, यानी घर का कोई पुराना मुलाजिम, बूढ़ा खोसट, या जिसके दिल में कोई जज्बे कोई जोश ही नहीं है, बस वो एक रोटी खाने के लिए किसी फैमिली में आके बैठा हुआ है, इससे मुराद वो है। मशहूर ताबे इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि इरबा इबला के मानों में, यानी जो रोटी चाहता है और औरतों का तालिब नहीं। अब देखिए ना कि इमाम मुजाहिद का कॉल और क्लियर हो गया, कतादा कुछ और कहते हैं, दोनों को जोड़ लें तो बात बिल्कुल एक ही जैसी लगती है। तो ये मुराद है कि जब किसी ताबई का कोई कॉल ऐसा मिल जाए जो बाकी असूलों से ना टकराए तो उसको भी लिया जा सकता है। टोटल कितने हो गए? चार। पहला क्या है? तफसीर बिल कुरान, तफसीर बिल हदीस, तफसीर बिल सहाबा, अक्वाले सहाबा, और चौथा बिर ताबई। अब पांचवा देखिए, बड़ा अहम है। अरबी जुबान के मारूफ असूलों कवायद के मुताबिक कुरान की तफसीर होगी, यानी डिक्शनरी यूज कर सकते हैं, ये मुराद ले लें। कुरान मजीद की तफसीर का पांचवा और अहम असूल ये है कि तफसीर अरबी जुबान के मारूफ कवायद के मुताबिक की जाए। मुफसिर के लिए जरूरी है कि वह अरबी जुबान पर महारत रखता हो, इल्म नहफ पर कुदरत हो, इस्म की आराबी हालतों की सही तौजीह करने की सलाहियत रखता हो, इल्म सर्फ से शगफ हो, यानी ये डिफरेंट ग्रामर की टर्म्स यूज हो रही हैं, इल्म सर्फ से शगफ हो। शगफ से मुराद मतलब उसको उसकी समझ हो, हाउ टू नो हो। अफाल व अस्मा के तसरुफात से वाकिफ हो। अफाल क्या होते हैं? फेल। और अस्मा क्या होते हैं? इस्म। फेल यानी नाउन एंड वर्ब्स के तसरुफात क्या होते हैं? उनका इस्तेमाल करना, सर्रफा युसर्रिफ, यानी उनको कैसे यूज किया जाता है उसको बताओ। इल्म इश्तिकाक पर महारत हो। इश्तिकाक क्या होता है भाई? शक। शक क्या होता है? फटना। इश्तिकाक क्या होता है? किसी चीज में से कुछ निकालना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के मानों में लिख सकते हैं। हर लफ्ज के मादों का इल्म हो। मादे क्या होते हैं? रूट वर्ड्स। जी। और सबसे अहम चीज ये कि बलागते कलाम का आला ज़ौक रखता हो। बलागत में इल्मे मानी, इल्मे बयान, इल्मे बदी भी शामिल है। ये क्या मुराद है? जैसे कुछ लोगों को फितरी तौर पे शेरों से मोहब्बत होती है ना, बड़ी अदबी जबान बोलते हैं, तो ये मुराद है। مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تشبیہات، استعارے، کنائے وغیرہ سے واقف ہو، ایجاز و اتناب کی وجوہات کو جان سکتا ہو، محذوف چیزوں کا سراغ لگا سکتا ہو. یہ تو آپ کو بھی نہیں معنی سمجھ آ رہے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ یہ بلاغت کیا ہوتا ہے، بلاغت کا اصول. کبھی آپ نے لٹریچر پڑھا؟ نہیں پڑھا نا. جیسے کوئی بھی آپ زبان ان ڈیپتھ پڑھتے ہیں، جیسے اردو لٹریچر ہے، آپ ایک رسالہ پڑھتے ہیں اردو کا، وہ ایک عام بات ہے، بٹ ایز اے اردو لینگویج پڑھنا، اس کے اندر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی ہیں. ساری بات کو اگر جمع کروں تو عربی زبان کے اندر کوئی روٹ ورڈ کے ناطے سے، گرامر کی روشنی میں، اور صرف اور نحو کے ناطے سے کوئی لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے، اس کو بھی کوٹ کر سکتے ہیں. اور اس کی سمپل مثال آپ کی تفسیر کی کلاس کے شروع میں کیا ہوتا ہے، ہر آیت کے شروع میں اس کے روٹ ورڈز یا گرامیٹیکل انالیسس. لیکن یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس لیے عربی زبان کے علم کے بغیر فہم قرآن ممکن ہی نہیں. احادیث کی زبان بھی عربی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العرب تھے. افصح کس کو کہتے ہیں؟ سب سے زیادہ فصیح، بہت زیادہ اچھی عربی بولنے والے. عربی فصاحت و بلاغت اور عربوں کے محاوروں کا علم رکھنا بھی لازمی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے دیوانوں سے مدد لو. یہ کون سے دیوان ہیں بھائی؟ اب یہ وہ دیوانے لوگ نہیں ہیں. صحابہ نے پوچھا یا لوگوں نے پوچھا ہمارے دیوان کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کے اشعار. تو آج کے دور میں دیوان کیا ہوں گے؟ شاعری، جیسے میں غلط شعر پڑھتی ہوں علامہ اقبال کے یا کسی اور کے، تو وہ ہیلپ کر دیتے ہیں بات کو سمجھنے میں. بات سمجھ گئے؟ تو کیا پتہ چلا کہ عربی لینگویج کے جو اصول و ضوابط ہیں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے قرآن کی تفسیر کے دوران. مثالیں دیکھیے گا، دو مثالیں دی ہیں انہوں نے. بعض منکرین حدیث نے جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، ادرب بیساک الحجر کا ترجمہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر مارو کی بجائے اپنی جماعت کو پہاڑ کی سیر کراؤ سے کیا ہے. اب مجھے بتائیے کہاں سے ترجمہ نکل رہا ہے. وہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ صرف یعنی دربا کا مطلب مارنا ہے، اور دربا فی کا مطلب باہر نکلنا ہے، یعنی تعویل کر لی نا انہوں نے. اسی طرح ان اللہ لمع المحسنین کا ترجمہ ایک گمراہ صوفی نے یہ کیا. یہ آپ کو پتہ کہاں آئے تھے؟ سورہ لقمان کے آخر میں ہے، اور اس کی بڑی غلط تعویل کی جاتی ہے جو انہوں نے بھی لکھی ہے. کیا کیا؟ بلا شبہ اللہ نے صوفیہ کو چمکا دیا. اب مجھے بتائیے یہ صوفیہ کو چمکانا کہاں سے آ گیا؟ لما کہہ دے، یہ لاف لام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ البتہ. ماں کس کو کہتے ہیں؟ ساتھ. وہ کہتے ہیں یہ لا اور ماں نہیں ہے بلکہ لما ایک ہی لفظ ہے. لامیہ اردو میں بھی لوگ نام رکھتے ہیں چمکنے والی، تو حالانکہ یہ تعبیر ہے. اس نادان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ انہ کے جواب میں لام پر زبر آتا ہے، لا آتا ہے، جیسے ان الانسان لفی خسر. علم بلاغت کے سلسلے میں مزید بات آگے ہوگی. تو کتنی باتیں سمجھ آئیں؟ دہرا دیں گے ذرا جلدی سے فٹافٹ. قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر حدیث سے، قرآن کی تفسیر صحابی کے قول سے، تابعی کے قول سے، اور گرامر یعنی جو عربی زبان کی لینگویج ہے. ٹھیک ہے، یہ پانچ ہم نے پڑھے، باقی انشاءاللہ پھر نیکسٹ پڑھیں گے. آج اتنا کافی ہے. چلیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.